الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحاضرين، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. برادران اسلام، احترام ملت، گزشتہ مجلس میں طریق استعارہ کے طور پر وجیہوں کی جو شق سامنے آتی تھی اس شق کا ذکر کیا گیا. گزشتہ مجلس میں اس دنیا کی زندگی کی چار قسموں کی طرف اشارہ دیا تھا. حیوانی زندگی جو طبائع نفس کے تحت چلتی ہیں، انسانی زندگی جو طبائع عقل کے تحت چلتی ہیں، اسلامی زندگی جو وحی کے مطابق چلتی ہیں. اسی اسم وجیہ کے بننے میں اہل لغت نے جن اعتبارات کو ذکر کیا ہے، اس میں دو کتابیں لغت کی میں نے ذکر کی تھیں ابتدا میں، المنجد اور مصباح اللغات، اس سے کچھ معانی نقل فرمائے تھے. ان معانی میں تین چار معنی یہی ہیں: سید قوم یا سردار قوم، حاکم، عزت، احترام. یہ ان معانی کی شکلیں ہیں جو اہل لغت نے لکھی. آج کی مجلس میں ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے منسوخ اس اسم وصفی میں جو کمالات وضیعت ہیں، جو اشارات مخفی ہیں، اس کی طرف ہلکا سا اشارہ کرنا. اس دنیا کا دستور ہے، اس دنیا کا انفرادی قاعدہ، اجتماعی انفرادی قاعدہ، یعنی ہر ایک اپنی جگہ صرف اور صرف اس کو حاکم مانتا ہے جس کا ڈنڈا اپنے پہ چل سکتا ہے. دوسرے کو حاکم مانو بولے تو بات کی جاگی رہے گا، میں ان کو حاکم مانو کیوں مانو، ارے ان کو حاکم مانو کیوں مانو، تم کروں گا کیا حیثیت ہے تمہاری، ہوتا ہے نہیں ہوتا. یہ انفرادی قاعدہ، ہر ایک اپنی جگہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب سے زیادہ بڑا، میں ہی سب سے زیادہ لائق احترام، میں ہی سب سے زیادہ صاحب عز و جاہ، مجھ سے بڑا کوئی نہیں، میں کسی کو بڑا مانتا ہوں. یعنی حاکمیت کو تسلیم کرنے کے لیے انفرادی طور پر و اجتماعی طور پر ایک ضابطے کی ضرورت ہے کہ وہ بڑا واقعتاً اپنے کو بڑا بتا سکے. اب اس کرۂ ارض پر شرق و غرب، شمال و جنوب کا چپا چپا چھالما ہے، اور دیکھیں کہ کون ایسا ہے کہ جسے ہم اپنا بڑا مان سکیں، جسے ہم سردار تسلیم کر سکیں، جسے ہم اپنا سید مان لیں. اگر کوئی ایسا ہے تو ہمیں بتائیں، اگر کچھ مقیدین مل جاتے ہیں تو سینکڑوں مخالفین بھی مل جاتے ہیں، تائید کرنے والے بھی ملیں گے، مخالفت کرنے والے بھی ملیں گے، محبت کرنے والے بھی ملیں گے، دشمنی کرنے والے بھی ملیں گے، جان لٹانے والے بھی ملیں گے، جان لینے والے بھی ملیں گے. दोनों चीजें साथ साथ चलती है। इंफरादी और इज्तिमाई हैसियत में किसी एक को बड़ा मानना आमतौर पर ऐसा सिर्फ उस वक्त में होता है जब ममलकत पर कब्जा हुकूमत अपनी बादशाह को तो बहरहाल बादशाह मानना पड़ेगा, बादशाह को बादशाह नहीं मानोगे तो फिर किसको मानो? जब आप बादशाह को बादशाह नहीं मानेंगे, नतीजे के अतबार से बादशाह अपनी ममलकत से तुम्हें निकाल फेंकेगा, तो उसकी ममलकत से बाहर जाकर भी उसके खिलाफ साजिश करोगे तो वो तुम्हारे लिए तख्त दार बनवा देगा, सूली पे चढ़वा देगा, फांसी का फंदा तैयार करवा दे। क्या कहेगा कि साहब जो मेरी हुकूमत को नहीं मानता वो मेरा बागी, और जो मेरी बादशाहत को तस्लीम नहीं करता, मेरी ममलकत को तस्लीम नहीं करता वो मेरा बागी, और जो मेरा बागी है उसे जीने का कोई हक नहीं, लिहाजा उसका डंडा सब पे चलता है। जब ये डंडा सब पे चलता है तो सब मजबूर होते कि नहीं साहब इसको बड़ा मानना चाहिए, इसको बड़ा मानना चाहिए, इसको बड़ा मानना चाहिए। एक होता है बहालत मजबूरी किसी को बड़ा मानना, और जितने लोग हैं सब बहालत मजबूरी किसी को बड़ा माने हुए, दिल से कोई एहतराम नहीं, दिल से कोई इज्जत नहीं, दिल से कोई अजमत नहीं। ऐसी मिसालें इंफरादी हैसियत में भी मैं बहुत दे सकता हूँ, इज्तिमाई हैसियत में भी ममलिकतों के अफराद का मैं तज़किरा कर सकता हूँ, लेकिन नफ्से मौजू से मैं बहुत दूर हो जाऊंगा अगर उस शिप को मैं छेड़ बैठूं। इसलिए मैं एक आध मिसाल देते हुए अपनी बात आगे ले चलता हूँ। थोड़ा सा मर्द हजरात को कड़वी लगेगी लेकिन है एक बात खरी खरी, शादी हो जाती है, निकाह हो जाता है, दामाद साहब को बड़ा पारा चढ़ जाता है। बहुत से अखबार सुनने में आते रहते हैं, किसी का नाम नहीं लेता, किसी का नाम लेना जरूरी नहीं। अब अगर दामाद घर पहुंचा, खुसा जो मुहतरम ने इज्जत नहीं की, हाँ मेरी इज्जत नहीं करते, सालों ने अदब नहीं किए, मेरी भी इज्जत की, दस्तरखान वक्त पे नहीं बिछा, मेरी ही तो नहीं अल्लाह के बंदे, तेरी भी तो बहनें होंगी, तेरे भी तो बहन भाई घर आते होंगे, अपने बहन भाई के साथ तेरा क्या सुलूक नहीं, क्या होगा? अब वो बेचारी बीवी के साथ इतना जहनी तापसर किया जाता है, इतनी अजियत दी जाती है, इतना परेशान कर देता है, तुम्हारे घर आया था मेरी कोई इज्जत नहीं होगी, मेरा कोई एहतराम नहीं किया गया, खाना वक्त पे मुझे नहीं दिया गया, मुझे ऐसा वैसा समझा गया, मेरी कदर तुम्हारे पास नहीं है, लिहाजा तुम्हारी छुट्टी करने के बारे में फिक्र कर रहा। वो गरीब बेचारी परेशान हो गई, पहले ही माँ बाप ने बड़े आरज़ुओं अरमानों और तमन्नाओं के बाद उसका निकाह किया। अब निकाह करके जब वो ससुराल पहुंची है, सास के झमेले अलग, देवरानियों के झमेले अलग, जेठानियों के झमेले अलग, नन्नों की परेशानियां अलग, ऊपर से शोहर नामदार का आलम यह होता है गुरूर और तकब्बुर में कि उसको कोई हैसियत ही नहीं, तुमने बीवी बनाया था कि लौंडी बना कर लाए थे, क्या बनाया था? बीवी बनाते तो मोहब्बत के निकाह से थे, इतनी मोहब्बत देते कि दूसरा तुम्हारे साथ मोहब्बत करने पे मजबूर होता हुआ, इतनी इज्जत देते कि तुम्हें इज्जत देने पे दूसरे मजबूर होता हुआ, बजाय इसके कि लड़की के साथ जुल्म ज्यादा दिया। फिर क्या होता है, जैसे ही दामाद साहब घर आए, साले साहब हो गई कैसे भैजान, अच्छे खैरियत, तबीयत कैसी है, सब ठीक ठाक तो है ना, तो दस्तर निकालो, पानी लाओ, बर्तन लाओ, हाथ धुलाओ, बड़ा इकराम, हाँ मेरी इज्जत सही है। अरे इज्जत के दिखावे की है, दिल में पूछ, दिल से पूछ के उसके दिल का क्या आलम है, तुझसे जितनी नफरत है किसी और से उतनी नफरत उसके दिल में नहीं होती। अब अपने अपने गिरेबानों में निगाह डाल के देख, किसी की तरफ नजर ना उठाओ, क्या मैं ऐसा हूं कि मुझे जबरदस्ती मेरी इज्जत की जा रही है? अगर ऐसे हैं तो दो बातें, और अगर ऐसे नहीं है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने मुझे ऐसा नहीं बनाया। पहलवान रास्ते से गुजर रहे, किसी ने सलाम नहीं किया, तलवार बाहर निकाल, कहते मुझे सलाम नहीं करता, अरे साहब जब जा रहे सलाम, سب سلام بڑے سلامی سب سے خوش ہو گئے میری بہت عزت ہے. ذرا پلٹ کے ایک خادم کو پیچھے سے بھیجو, پھر اس کے بعد جس راستے سے گزرے تھے اس راستے پہ گزرنے کے بعد کا حال کیا ہے معلوم کرو تو پتہ چلے گا ارے منحوس پتا نہیں کب مرے گا, اس کی وجہ سے بڑا ناک میں دم ہے. بتاؤ اس کا نام عزت ہے؟ اسے عزت نہیں کہتے کہ آدمی مشغول ہو کے کسی کو سلام کر رہا, آدمی مشغول ہو کے کسی کی عزت و احترام کر رہا. آؤ سبق سیکھے اس ذات گرامی سے جس کا نام وجیہ ہے, جس کے نام کے اندرون میں پروردگار عالم نے عزت و احترام کو مخفی رکھ دیا. وہ دونوں عالم کا سردار ہے, وہ امام الانبیاء ہے, وہ سید الانبیاء ہے, وہ تاجدار حرمین ہے, لیکن اس کے باوجود عالم یہ ہے کہ خود سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی خدمت پر لگے ہوئے ہیں. یہ ہوتا ہے سردار. پھر کہا کہنے والوں نے سید القوم خادمہم, قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ قوم کا خدمتگار ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہم رسول اللہ کو اپنا خدمت گزار کہہ چاہے اس پر خاک رابع عالم پاک, ہماری ان سے کوئی نسبت نہیں, لیکن انہوں نے اپنے طرز عمل سے ہمیں یہ بتایا کہ تم اگر سردار بننا چاہتے ہو تو خدمت گزار بن جاؤ, جب تم خدمت گزار بنو گے پھر پروردگار تمہیں عزت و احترام عطا فرمائے گا, اقتدار تمہاری چھوڑیوں میں آگے گرے گا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ظلم و جبر کے ذریعے سے اپنی عزت کرانا چاہتے ہیں. پھر ایسے حاکمیت کو قوم تسلیم نہیں کرتی, ایسے حاکم کے فیصلوں کو قوم قبول نہیں کرتی, بلکہ اگر وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کے مخالفت میں نعرے بازیاں ہوتی ہیں, اس کی مخالفت میں جلسے اور جلوس ہوتے ہیں. اس کے اس فیصلوں کو تسلیم کرنے کے بجائے اس کے مد مقابل میں حکومت میں مقدمات دائر ہوتے ہیں, حالت سب بدل جاتی ہے. اسی لیے میرے دوستوں اس کائنات میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کی دل سے عزت ہوتی ہے. اگر دل سے کسی کی عزت ہوتی ہے تو ذات کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اپنا ہے تب تو کرنا ہی کرنا ہے, اس لیے کہ فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتى یکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین, او کما قال علیہ السلام, اپنے باپ سے زیادہ, اپنی ماں سے زیادہ, اپنی آل اولاد سے زیادہ, سب سے زیادہ ان کو چاہو, ان کی عزت کرو, ان کا احترام کرو. یا تو درس یہ دیا گیا, اگر یہ نہیں ہوتا تو تم ایمان والی نہیں کہلاتے, تمہارا ایمان مزلزل ہے, یوں سمجھو کہ مشکوک ہے اس وقت تک جب تک کہ تم محبت مصطفی میں کامل نہ ہو جاؤ. ان کی عزت و احترام کرنا پہلے پروردگار عالم نے ہمیں سکھایا اور اس کو ایمان کے اجزاء میں سے ایک جز بنایا. اس کے بعد اس ذات کو بھیجا حکم بنا کر, حاکم بنا کر, تو ان کو تلقین فرمائی. انہیں کیا فرماتے ہیں, إليك الكتاب بالحق, إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراد الله. ہم آپ کے اوپر ایک ایسی کتاب اتار رہے ہیں کہ وہ کتاب جو حق کے ساتھ بھیجی گئی. کیوں دی جا رہی ہے پتہ ہے؟ یہ اس لیے دی جا رہی ہے کہ تاکہ آپ انسانوں کے درمیان میں عدل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ, اس کتاب کے مطابق جو کہ اللہ نے آپ کو تعلیم فرمائی ہے, فیصلے فرمائے قوم کے اولاد کے درمیان, اپنوں کے درمیان میں, پرایوں کے درمیان میں, رشتوں کے درمیان میں, غیر رشتہ داری میں, محرمان کے درمیان میں, غیر محرم کے درمیان میں, فیصلے جتنے ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا ہے. کریں گے کیسے؟ قرآن مجید کی مقدس آیات کی روشنی. اس کا ایک مطلب یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں اس قرآن عرض پر آپ نے جتنے فیصلے فرمائے اس میں کوئی بھی فیصلہ ایسا نہیں جو قرآن سے باہر. نبی علیہ السلام کا کوئی بھی فیصلہ قرآن سے باہر نہیں, البتہ ہماری نظر کی کمی ہے کہ ہماری نظر وہاں تک نہیں پہنچ رہی, ورنہ وہ فیصلے جتنے نبی علیہ السلام نے فرمائے سب قرآن میں مذکور. کیونکہ یہ آیت بتاتی ہے, اس بات کی طرف اشارہ دیتی ہے, لتحکم بین الناس بما اراد اللہ, آپ حکم فرمائیں, آپ فیصلہ فرمائیں حکم بن کر, اس اعتبار سے جو کچھ اللہ نے آپ کو سکھایا. اللہ نے آپ کو کیا سکھایا؟ سیکھنا قرآن ہے, سیکھنا وحی الٰہی ہے, گزشتہ مجلس میں ہم نے جو کہا تھا اسلامی زندگی اس وحی کا نام ہے جو ہمارے لیے ایک امیر کا انتخاب کر دی ہے، ایک سردار کا انتخاب کر دی ہے، ایک سید قوم کا انتخاب کر دی ہے، اور اس کو ایک کتاب دیتی ہے اور اس کے ذریعے سے ہمیں تعلیم کی جاتی ہے کہ دیکھو تم اس کتاب یہ کتاب کے مطابق فیصلے ہوں گے، تو جو اس کتاب کے مطابق فیصلے کرنے والا ہے اس کے فیصلوں کو تسلیم کرو، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اگر قرآن کو چھوڑو گے تو کہاں جاؤ گے؟ جب قرآن کو چھوڑ دے گا وہ درد کا بھکاری بن جائے گا، اور جو قرآن کے تحت میں آ جائے گا، ایک امیر کی اطاعت میں آ جائے گا، پھر اسے درد کی بھوک کھانی نہیں پڑے گی. اگلے مرحلے میں پروردگار عالم نے اشارہ دیا ہے اس بات کی طرف کہ آپ فیصلہ فرمائیں، لیکن فیصلہ فرماتے ہوئے آپ قرآن مقدس کو محفوظ نظر رکھیں، افراد انسانی کی حیثیتوں کی پرواہ نہ کی جائے. افراد انسانی کی حیثیت کی پرواہ نہ کرنا، اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے خلاف فیصلہ نکل رہا ہو، ہم پیسے کا استعمال کرتے ہیں، جا وہ لے جا، رشوت و سود دی جا رہی ہے، اس لیے تاکہ یہ جو پیسہ دیا جا رہا ہے اس کے عوض میں آپ کے خلاف جو فیصلہ ہونے والا ہے وہ آپ کی تائید میں ہو جائے. اپنے پیسے کے ذریعے سے اثر و رسوخ دکھانے والا، اپنے عہدے کے ذریعے سے اثر و رسوخ دکھانے والا، اپنی امانت اپنے منصب کی وجہ سے فیصلوں کو غلط کرانے والا، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو خواہشات نفسانیہ کے مطابق چلنے والے لوگ ہیں. ابھی ان کی زندگی حیوانی زندگی کے مواصل کہلاتی ہے. اگر یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو تسلیم کرتے تو وہی اس طرح کا عمل کرنے سے بچتے اور بچاتے، اور کہنے کے ساتھ فیصلہ ہونا ہے حق کے مطابق ہو، حق کے مطابق جو فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا. لیکن کیا کہا جائے، بائیں نہ کامی مطابق کاروبار جاتا رہا، کاروبار کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، ہمارے فیصلہ کرنے والے بھی رشوت خور، اور بڑے عجیب انداز میں فیصلے ہوتے ہیں جس کی کوئی خود بندی نہیں ہوئی، احقاق حق نہیں. اسی لیے بڑے بڑے مجرموں کو آپ دیکھیں جرم کریں گے سر راہ آزادانہ گھومتے پھرتے نظر آئیں گے، اور اس کے مقابل مظلوم فریادیں کرتا رہ جائے گا، اب وہ بدرا کرتا رہ جائے گا، دادرسی کا مطالبہ کرتا رہ جائے گا، لیکن کوئی اس کا دادرسی کرنے والا نہ ہوگا. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی مجموعی حیثیت اگر دیکھی جاتی ہے تو قرآن مقدس کی روشنی میں دو باتیں نکلتی ہیں، ایک انفرادی عمل، دوسرا اجتماعی عمل. انفرادی عمل یہ ہے کہ جب قوم قرآن کو چھوڑ دیتی ہے تو پروردگار عالم اس پر ایسے حکمران مسلط کر دیتے ہیں. اجتماعی حیثیت کے اعتبار سے جب قوم نافرمانی کرنے لگ جاتی ہے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر ایسے حکمران ان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، وہ ذرا برابر بھی اپنی مملکت میں کسی پر رحم نہیں کرتے. کیا کرنا چاہیے صاحب؟ اجتماعی حیثیت کو مستحکم کرو. اپنی اجتماعی حیثیت کیا ہے؟ قرآن کو مان لو، اللہ کو مان لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مان لو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے کو تسلیم کر لو، نتیجے کے اعتبار سے تم بچ جاؤ گے اجتماعی طور پر مصیبت میں گرفتار ہونے سے. انفرادی حیثیت میں ہر آدمی اپنی جگہ گنہگار، اور یہ بات اپنی جگہ ذہن میں رکھیں کہ سب کو گنہگار کا ٹائٹل نہیں لگا سکتا. ٹائٹل لگانا الگ چیز ہوتا، گناہگار ہونا الگ چیز. جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کے وبال کی صورت میں اس پر مصائب اور حالات لاد دیے جاتے ہیں. اور یہ میرا قول نہیں ہے، قرآن مجید کی آیت کی میں ترجمانی کر رہا ہوں. فبما کسبت ایدی الناس، جو کچھ ہو رہا ہے نا سب کچھ لوگوں کے کیے کرائے کا عمل، ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے کمائی ہے، لوگوں نے جو کچھ کمایا ہے اپنے ہاتھوں سے، یہ ان کے نتائج ہے. انفرادی حیثیتوں میں ہوتا یہ ہے کہ جب معصیت کا غلبہ ہو جاتا ہے، حیوانی زندگی پر آدمی معمور ہو جاتا ہے، یا مرتبہ انسانیت میں چلتا ہے لیکن اسلامی زندگی کو پسند نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں پروردگار عالم کی جانب سے انفرادی حالات آتے ہیں. انفرادی حالات کا حل کیا ہے؟ انفرادی حالات کا حل توبہ ہے. آدمی روئے، گڑ گڑائے، رات کی تنہائیوں میں، تاریکیوں میں جب سارا عالم سوتا ہو، اس وقت جاگے اور پروردگار عالم کے حضور اپنی جنجبین نیاز کو جھکائے اور یہ کہے کہ باری تعالی میں نے آپ کی نافرمانی کی، آپ مجھ سے راضی ہو جائیے اور میری غلطیوں کو معاف فرما دیجیے. جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کا بہت مقرب ہو جاتا ہے. جب اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے تو انفرادی طور پر آنے والے مسائل سے خود چھٹکارا مل جاتا ہے. اجتماعی حیثیت میں اللہ کو ماننا، جملے بار بار دہرانا تھوڑا سا مشکل اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ موضوع طویل ہے، گفتگو کو سمیٹنا ہے، اس لیے عنوانات گنا دیتا ہوں، آپ ذہن میں رکھیں. انفرادی حیثیت میں مصائب اور حالات یہ کیوں ہیں؟ معصیت کی وجہ سے. اجتماعی حیثیت میں حالات کیوں ہیں؟ جابر و ظالم حکمران کیوں مسلط ہیں؟ فرمایا کہ اجتماعی حیثیت میں اللہ کو نہ ماننا، رسول اللہ کو نہ ماننا، احکام قرآنیہ پر عمل نہ کرنا، ان وجوہات کی بنا پر اجتماعی حالات آتے ہیں. ان اجتماعی حالات سے بچنے کا طریقہ سیدھا سا تھا، ایمان لاؤ اللہ پر، رسول اللہ پر، قرآن پر اور اس قرآن کے احکام پر عمل کر. یہ قرآن کیا سکھاتا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترجمان، آپ کی ذات بابرکت، آپ کے افعال، آپ کے آثار، آپ کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، ساری کی ساری تفسیر ہیں قرآن مقدس. یہ دو حیثیتیں میں نے عرض کی، انفرادی و اجتماعی. اس انفرادی حیثیت میں انسان بے عزت ہے تو معصیت کی وجہ سے، اجتماعی حیثیت میں مسلمان ذلیل ہے تو قرآن مقدس کو چھوڑنے کی وجہ سے. ہم اگر عزت کے طالب ہیں، عزت کے طلبگار ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ انفرادی حیثیتوں میں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کرتے رہیں، اجتماعی حیثیتوں میں قرآن کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں. جب تم یہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا جب تم یہ کرو گے تو تم قوم کے سردار خود بنا دیے جاؤ گے، قوم کے ہم سردار بنا دیے جائیں گے. ہم سردار بننے کے لیے آئے ہیں، ہم حاکم بننے کے لیے آئے ہیں، محکوم بننے کے لیے نہیں آئے. ہم اقتدار پر فائز رہنے کے لیے آئے ہیں، ہم کسی کے ماتحت رہنے کے لیے نہیں آئے. مسلمان جو ہے نا وہ عزت و اقتدار کا مالک ہے، لیکن وہ عزت و اقتدار پہ کیوں نہیں ہے؟ بس صرف اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ پر جیسا کہ ایمان رکھنا حق ہے، اور قرآن پر عمل نہیں کرتا جیسا کہ قرآن پر عمل کرنا اس کا حق ہے. میرے دوست، اگلے مرحلے میں اگر ہم دیکھتے ہیں، جب ہم سردار بنا دیے جائیں گے، سید بنا دیے جائیں گے، ہمارے ذمے کام کیا ہے؟ ہمارے ذمے کام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اٹھا کے دیکھیں، مدنی زندگی، مکی زندگی نہیں، مدنی زندگی. اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی سیاست سے لبریز، اس نے سیاست بڑھی، آپ نے سیاست سکھائی. اور یہ سیاست دنیا دار کیا جانتے ہیں؟ جو سیاست جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں، اس سیاست کا عکس بھی انہیں حاصل نہیں، ایک نمبر بھی ملنا بہت دور کی بات ہے. اصل اصیل کا ان کو عکس سایہ بھی حاصل نہیں جو سیاست شریعت مطہرہ سکھاتی. جب سیاست جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو، پھر خط و غارت گیری نہیں ہوتی، پھر عورتیں نکلتی ہیں تنہا مکہ مکرمہ کے ارادے سے، پھر اس سفر میں کسی عورت کو چھیڑا نہیں جائے. آج ہمارے حاکم اپنی حکومت کی مسندوں پر براجمان ہوتے، اس کے باوجود عورتوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی. آج ہمارے حاکم اقتدار پر ہوتے لیکن ان کی مملکت میں رہنے والے ان کے محکوم اور ماتحتین بھوک اور افلاس کی وجہ سے مر رہے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے پیاس کی شدت میں ایڑیاں لگا رہے ہوتے ہیں. لیکن میرے دوست، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی حکومت ہو تو پھر عرب کے چکے میدانوں میں اور چلچلہ کی دھوپ میں اور ریتی کے میدانوں میں بھی اللہ عز و جل پانیوں کو نمودار کر دیتے، ایسا پانی جو کبھی خشک نہ ہو، جسے ہم اور عام زمزم سے تعبیر کرتے اور پہچانتے ہیں. کیوں؟ یہ حکومت کس کی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حالات ہیں، مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں. جب آدمی حاکم بنتا ہے، سید و سردار بنتا ہے، اور پھر سردار بننے کے بعد ظلم و جبر کا دروازہ نہیں کھولتا بلکہ رحم، عفو، کرم کا دروازہ کھول دیتا ہے، نتیجے کے اعتبار سے پروردگار عالم مصائب اور حالات کو صرف ان کے کہنے پر پہاڑوں کے باہر نکال پھینکتے ہیں. نہیں دیکھتے مدنی زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، مہاجرین صحابہ ہیں، آگے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کی آب و ہوا نے ہمیں بڑا پریشان کیا. آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا، دعا فرمائی کہ اللہ اس بخار کو باہر نکال دے. صرف زبان اثر سے ایک لفظ نکلا، پھر پروردگار عالم نے دعا سن لی اور بیماریوں کو نکال دیا، یسر کی وادیوں سے باہر پھینک دیا. پھر اس یسرف کا نام یسر سے ہٹ کر مدینہ النبی کہلایا، جو آج مدینہ منورہ کے نام سے موسوم و معروف ہے. یہ وہ زمانہ ہے جو اہل رسالت کہلاتا ہے. سام ٹھیک ہے، اہل رسالت ہے، آقا کی بات کسی اور میں کہیں کہاں آ سکتی ہے؟ تو آپ ذرا نیچے آئیں اور آ کر کے دیکھیں کہ اسلام جس سیاست کی تلقین کرتا ہے اس کا کیا نام ہمارے زمانے میں رائج ہے. جو نام ہمارے زمانے میں رائج ہے اس کا نام جمہوریت ہے، اور جمہوریت اسلام نے سکھائی ہے کسی کے گھر کی پیداوار نہیں. ارے جو ہمارے گھر سے نکلا ہو اسے ہم جانتے ہیں کہ ابیات جانتے ہیں، جسے ہم جانتے ہیں اسے ہم سکھائیں گے، ہم سیکھیں گے نہیں. جمہوریت کس چیز کا نام ہے؟ جمہوریت ایک بہترین انتخاب کا نام، اس انتخاب کا نام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور دیکھو تو صحیح، مہاجرین مکہ بھی ہیں، وہاں دیکھو تو صحیح قبیلہ اوس کے افراد بھی ہیں، قبیلہ خزرج کے افراد بھی ہیں، وہاں دیکھو تو صحیح انصار مدینہ بھی ہیں. سب کے درمیان میں ابو بکر عمر بھی موجود، عثمان و علی بھی موجود ہیں. انتخاب ہوتا ہے کس بنیاد پر؟ انتخاب ہو رہا ہے عزت کی وجہ سے. کس بنیاد پر عزت دی جا رہی ہے؟ صاحب مال والا ہے؟ نہیں. پہلے سے حکومت کرنے کا عادی ہے؟ نہیں. کس لیے؟ اس لیے کہ یہ حقیقی غلام محمد ہے، یہ عاشق محمد ہے. اگر واقعتاً کوئی اتباع کامل کا اس وقت نمونہ ہے اس کا کائنات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پاکیزہ ہے تقوی اور طہارت کے اعتبار سے، تو وہ شخصیت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت. بتاؤ انتخاب ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ جمہوریت ہے، انتخاب سے جس کو چنا جاتا ہے اس کا نام جمہوریت. سب سے پہلے اس کو کس نے کیا؟ ذرا ابو بکر سے پہلے نظام جمہوریت کو ثابت کر دو، ذرا عمر سے پہلے نظام جمہوریت کو ثابت کرو، ذرا عثمان سے پہلے نظام جمہوریت. حضرات خلفائے راشدین جن کا انتخاب کیا گیا ہے، ان سے پہلے ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح کسی اور نے نظام جمہوریت کو رائج اور قائم کیا؟ ہرگز نہیں. انہوں نے نظام جمہوریت کو رائج کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کے علم بردار تھے، اس لیے کہ وہ محمد مصطفیٰ کے پیروکار تھے. جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا دیکھا، اپنی زندگی میں فیصلوں کے لیے انہی اجزاء کو بنیاد بنایا. ان کے اجزاء کیا تھے؟ قرآن. ان کے اجزاء کیا تھے؟ سنت نبویہ. ان کے اجزاء کیا تھے؟ اجماع امت. ان کی بنیادوں پر وہ فیصلے کیا کرتے تھے جس کے نتیجے میں وہ کامیاب اور بامراہ ہوتے. اتنے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول کو روانہ کر رہے ہیں دوسری جگہ، یمن کا گورنر بنا کر. آقا علیہ السلام نے پوچھا وہاں کس طرح فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے میں قرآن میں دیکھوں گا. اس کے بعد فرمایا کہ اگر میں قرآن میں اس مسئلے کو نہ پا سکوں گا، جملہ ذہن میں رہے گا، یہ نہیں کہا کہ قرآن میں اگر نہ ہو. اگر نہ ہو کا مطلب ہوتا ہے قرآن میں نہیں ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں قرآن میں نہ پا سکوں، قرآن میں تو ہے، میری نگاہ بصیرت وہاں نہ پہنچ پائی، میری نگاہ بصارت وہاں تک نہ جا سکے، پھر ایسی صورت میں یہ دیکھوں گا کہ میرے آقا دو جہاں کے سردار صاحب قاب قوسین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل رہا ہے، پھر آپ کی سیرت طیبہ میں دیکھوں گا، اگر وہاں بھی میں نہ پا سکوں تو پھر اس صورت میں میں ان دونوں کے درمیان تطبیق کروں گا کہ کون کس مسئلے میں، یہ مسئلہ قرآن مقدس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ سے کس قدر قریب ہے، جس سے قریب ہوگا اس کے مطابق اس کا فیصلہ کر دوں گا۔ آقا علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا فرمائی اور فرمائے کہ جاؤ، تمہارا یہ عمل بہترین عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کا گورنر بنا کر مبعوث فرمایا۔ یاد رکھیں میرے دوست، اللہ عز و جل ایسے حاکموں کو اس وقت میں مسلط کرتے ہیں جو عدل و انصاف کے علم بردار ہوتے ہیں۔ جب ہم معصیت سے توبہ کر لیں، اجتماعی حیثیت میں ہم قرآن مقدس کو اپنا حاکم تسلیم کر لیں، اگر ایسا نہیں ہوتا نتیجے کے اعتبار سے ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اور اگر ہم یہ مان لیں، نہ مانیں تو قرآن کی آیت سناتا ہوں، پروردگار عالم اگلی آیت میں اشارہ دیتے ہیں، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت پروردگار عالم نے قسم کھائی، تیرے رب کی قسم، ارے کس ذات کی قسم اللہ نے کھائی، ذرا اندازہ کر سکتے ہیں؟ ارے کسی ارے غیر کی قسم نہیں کھائی، نباتات کیوں ہیں، جمادات کیوں ہیں، حیوانات کیوں ہیں، حیوانوں میں بھی انسانوں کے لیے، حیوان ناطق حیوان غیر ناطق، پھر حیوان ناطق انسانوں کی قسم لی، ابو البشر آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی کا واسطہ نہیں، اگر واسطہ بھی دیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کا۔ فرمایا فلا وربک، تیرے رب کی قسم کی۔ پھر اللہ نے کہا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، وہ لوگ کبھی ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کی ذات بابر سب کو اپنا حکم تسلیم نہ کریں۔ کیسا حکم بنایا اللہ نے؟ ایسا حکم بنایا کہ اگر وہ فیصلہ کرے تو ان کے فیصلے سے انحراف ہو نہیں سکتا، اپنے ہوں کے پرائے اسے ماننے پہ مجبور ہے۔ آقا علیہ السلام کے زمانے میں بہت سے فیصلے ہوئے، ان تمام فیصلے جات کو اگر نقل کرنا چاہیں تو ایک لمبی فہرست ہے، میں چند ایک اجمالی طور پہ عرض کیے دیتا ہوں جو آپ نے پہلے سن رکھے ہیں تاکہ موضوع سے اس کو جوڑنے میں آپ کو مدد ملے۔ آپ نے سنا ہوگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے ایک شخص کو پکڑ کر لا کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے چوری کی۔ آقا علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا، صحابہ انہوں نے پکڑ کے دوسری جانب سے لے آئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے چوری کی۔ آقا علیہ السلام نے اپنا رخ انور پھیر لیا، پھر تیسری سمت میں وہ لے آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فیصلہ فرمائے کہ اس شخص نے چوری کی ہے، اس کی کیا سزا شریعت مطہرہ میں؟ آقا علیہ السلام نے پلٹ کے اس شخص سے پوچھا کہ تم اقرار کرتے ہو اپنے جرم کا؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں، اس سے غلطی ہو گئی، میں نے چوری کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی بھی سزا یافتہ شخص کے بارے میں ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے وہ ذہن میں رہے۔ جب صحابہ انہیں لے کے چلے گئے، آقا نے فرما دیا تو اس کے بعد دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک سے اپنے ممبر مبارک کے درمیان تیز تیز قدموں سے دوڑ رہے، چل رہے ہیں بے چین، کبھی ایک ہاتھ اوپر ہوتا ہے، کبھی دودھ پلٹا دیتے ہیں، کبھی دامن جھٹکنے لگتے ہیں، کبھی آقا علیہ السلام بیٹھ جاتے ہیں، کبھی لیٹ جاتے ہیں، کبھی کھڑے ہو کے بے چینی میں ٹہلنے لگتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ کوئی بے چینی کی کیفیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا صحابہ میں سے کسی نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلہ تو آپ نے ہی فرمایا، اس بے چینی کی وجہ کیا ہے، اس بے قراری اور بے قراری کی وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے ایک فرد کے ہاتھ کٹ جائیں اور میں بے چین نہ ہوں تو میں نبی کے ساتھ وہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، اپنے امت کے ایک چور کے ہاتھ کے کٹنے پر وہ اس قدر بے قرار ہیں کہ کچھ دیر کے لیے بھی آپ ایک ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی آپ سکون اور اطمینان سے بیٹھ نہیں پا رہے ہیں. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں تمہیں کیا ہو گیا, جس وقت میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا تھا تم چاہتے تو اسے میرے سامنے سے ہٹا دیتے, اور میرے سامنے سے ہٹنے کے بعد ہو سکتا وہ توبہ کر لیتا اور وہ لیا ہوا مال واپس کرتا, اللہ اس کی معافی کا اعلان فرما دیتا, میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا, اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا. لیکن عجیب تمہارا حال ہے, میں نے چہرہ پھیرا تم نے ہٹایا نہیں, دوبارہ پہرا پھیرا تم نے نہیں ہٹایا, دوبارہ پہرا اپنا چہرہ پھیرا تم نے نہیں ہٹایا, تو میں جو حاکم بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں اگر فیصلہ قرآن کے مطابق میں نبی ہو کر نہ کروں تو پھر کون کرے گا؟ یہ میری مجبوری تھی کہ میں نبی ہوں, یہ میری مجبوری تھی کہ میں حاکم وقت بنایا گیا ہوں, یہ میری مجبوری ہے کہ میں قاضی بنایا گیا ہوں, یہ مجھ پر لادا گیا ہے کہ آپ قرآن مقدس کے مطابق فیصلے کریں. اب اس مجبوری کے تحت میں جب تمہارا میرے پاس مقدمہ آیا, میری ذمہ داری یہ تھی کہ میں اس کو توبہ کا راستہ بتاتا, میں نے اپنا رخ پھیر کر وہ راستہ بتا دیا, میری ذمہ داری یہ تھی میں اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرتا, میں نے دوبارہ اپنا رخ پھیرا اور تمہیں موقع دیا اور مہلت دی تاکہ تم سمجھ جاؤ, لیکن ایسا نہیں ہوا, پھر دوبارہ تم نے سامنے رکھا, تب تو میں مجبور ہوں, اگر قاضی صحیح فیصلہ نہ کرے تو کون کرے گا؟ مجھے مجبور فیصلہ کرنا پڑا. لیکن تم کیا سمجھتے ہو کہ اس کے ہاتھ کے کٹ جانے سے دل محمد کو بے قراری نہیں ہوگی؟ اپنی امت کے پد پر فیصلہ تو نافذ کیا, خدا کی کتاب کے مطابق حکم جاری فرمایا. قرآن کہتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, اللہ نے قرآن میں حکم دیا سارق مرد ہو کے عورت ہو, حکم یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. آپ قاضی ہیں, آپ حاکم ہیں, آپ نبی علیہ السلام نبی وقت ہیں, آپ فیصلہ نہ کریں تو کون کرے گا؟ آپ نے فیصلہ فرمایا. ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان پر حد جاری ہوئی, سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ حد جاری کرتے ہوئے یا سزا دیتے وقت سامنے ٹھہرے. اسلامی شریعت کا قانون یہ ہے کہ جب سزا دی جا رہی ہے اس وقت سامنے ٹھہرے رہیں, کوئی اپنا منہ نہ پھیرے. اس کا منہ پھیرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن کے اس حکم سے منہ پھیر رہا ہے. اس لیے سب کے لیے لازم یہ ہے کہ قرآن کے مطابق جب فیصلہ ہو سب متوجہ رہیں, اس وقت اس فیصلے کو ہوتا ہوا دیکھیں, چاہے اپنے دل پہ ناگوار گزرے لیکن قرآن کو ماننا. اب حضرت خالد ابن ولید بھی کھڑے ہوئے. حضرت خالد ابن ولید کیسے صحابی ہیں ان کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. وہ جن کے گھوڑے پر بیٹھ کر جس گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوئے ہیں, تو پھر انہوں نے کہاں کہاں اسلام کے پھلے لہرائے ہم نہیں جانتے. اس صحابی کے بارے میں ہم ایک لفظ نہیں کہہ سکتے. ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا فرمان کیا ہے ان لوگوں کے بارے میں جن لوگوں سے معصیت کا صدور ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے کسی پر حد جاری فرما دی, انہیں جب حد لگائی جا رہی ہے, سزا دی جا رہی ہے, اس وقت خون کے چند چیٹے اچھل کر خالد ابن ولید کے بدن پر لگے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ خود روایت کرتے ہیں کہ میں نے جب میرے کپڑوں پر اس کا خون دیکھا تو اس وقت میری زبان سے ایک لفظ نکل گیا, میں نے کہا کہ تیرا ناپاک خون میرے جسم پر گر گیا. بس اتنا کہنا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو اس مجلس میں موجود تھے, آقا علیہ السلام نے ڈانٹ پلائی, کہا کہ خالد چپ ہو جاؤ, تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ اس کے خون کے بارے میں کوئی لفظ کہہ سکو, تمہیں پتہ ہے کہ یہ کتنا سچا ہے. جب اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا اور اس سزا کو قبول کیا جو شریعت مطہرہ نے اس پر نافذ کی, تو اس کے قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کل قیامت کے عذاب سے ڈر رہا ہے. بس اس کا اس ڈرنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اگر اس کے ڈرنے کو پوری قوم میں تقسیم کر دیا جائے تو سب متقی ہو جائیں, اور اس کے دل کی کیفیت کو پورے عالم میں بانٹ دیا جائے تو سب معصیت سے توبہ شدہ ہو جائیں, ایسے ان کے دل کی کیفیت کا عالم. تو اس لیے میرے دوست شریعت مطہرہ ہمیں ایک لفظ دیتی ہے, جب کسی آدمی سے لفظش اور توبہ ہو, انسان ہے نبی نہیں ہے. اس دنیا کے اندر عصمت کا دعویٰ فقط انبیاء کو خاص ہے, نبی کے علاوہ کسی اور کے لیے عصمت کا دعویٰ درست نہیں ہے. چند ایک لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ائمہ بھی معصوم ہوتے ہیں, ہمارا ان کے مشرق سے کوئی تعلق نہیں, ہم اہل سنت والجماعت سے ہیں. اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی نفوس قدسیہ کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا, سب سے گناہ کا امکان ہے. لیکن جب گناہ ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ دیکھیں کہ وہ توبہ کیا یا نہیں,
نہیں کیا ہے تو توبہ کی تلقین کیا جاؤ, اور اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کی معصیت کو نہ گناؤ, اگر گناؤ گے تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں خود گنہگار ہو جاؤ گے. کیونکہ جس وقت اس نے توبہ کی تمہیں کیا پتا, ہو سکتا ہے اللہ نے اس کا گناہ معاف کر دیا. جب وہ گنہگار نہیں, گناہ معاف ہو گیا تو وہ گنہگار نہیں. اور یہ حدیث مبارکہ میں ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا نہیں. جب وہ پاک ہو گیا پھر آپ نے اسے کہا گنہگار, تو بہتان نہیں ہو گیا, گالی نہیں ہو گئی. فرمایا یہ گالی ہے, یہ الزام ہے اس کے اوپر. جب الزام لگاؤ گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا اگر اس میں وہ برائی نہیں ہے تو پلٹ کر تم پر لوٹ آئے گی. اگر ہم نے کسی کو شرابی کہا, اس نے شراب سے توبہ کر لی ہوگی, تو ہم زندگی میں ایک نہ ایک دن شراب کے پینے کے مرتکب ہو جائیں گے, اس کا اندیشہ ہے. اس لیے کبھی شرابی کو شرابی نہ کہا جائے, کسی زانی کو زانی نہ کہا جائے اگر اس نے توبہ کر لی ہے تو. اگر توبہ نہیں کی ہے تو توبہ کی تلقین کرے, یہ ذمہ داری ہے. اگر وہ توبہ کی تلقین کو قبول کر کے توبہ کرتا ہے, اللہ غفور الرحیم. اسی لیے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ دیکھو کبھی کسی گنہگار سے نفرت نہ کرو. دیکھو سلوک میں بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ ہم سب گنہگاروں سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں, سمجھتے نہیں کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے. ارے اس معصیت اس لیے رکھی گئی تاکہ بر سمجھایا جا سکے, نیکی کو سمجھایا جا سکے. اب ہار اس لیے بنائے گئے تاکہ گنہگار کو سمجھایا جا سکے کہ یہ گنہگار ہوتا ہے. وہ سمجھنے کے لیے ہے, کہنے کے لیے نہیں. کہنے کا حق ہمیں نہیں, نصیحت کا حق ہے, معاہدت کا حق ہے, سمجھنے سمجھانے کا حق ہے, یہ کیا جا سکتا ہے. لیکن کسی کو گالی نہیں دی جا سکتی, اسے برا نہیں کہا جا سکتا. راہ سلوک میں بڑی رکاوٹ اس وقت پیش آتی ہے جب ساری کے طریقت راستہ چلتے ہوئے کسی دوسرے ساری کے طریقت کو گناہوں میں دیکھتا ہے تو اس کے گناہوں کا اعلان کرنے لگ جاتا ہے. تجھے کیا پتا, ہو سکتا ہے رات کی تاریکیوں میں اس نے توبہ کی ہو اور رب تعالیٰ نے اس کے گناہ معاف کر دیے ہوں. تجھے یہ حق نہیں تھا کہ ایک پاک کو ناپاک کر دیتا, تجھے حق نہیں تھا کہ ایک گناہوں سے پاک کو گنہگار کر دیتا. لہذا حضرت تھانوی علیہ الرحمہ اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ ہمیں گناہوں سے نفرت کرنی چاہیے, گنہگار سے نفرت نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ گنہگار بھی اللہ کا ایک بندہ ہے, بہت ممکن ہے زندگی کے آخری لمحات میں جب اسے توبہ کی توفیق ہو جائے. اور ہماری زندگی کا کیا پتا کہ اللہ عز و جل ہم سے توبہ کی توفیق چھین لے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے میرے دوست یہ سب اس وقت میں ہوتا ہے جب ہمارے اوپر حکومت ہوتی ہے, اور حکومت کے ہم قرآن مقدس کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہوں. اسی لیے دعا بھی سکھلائی کہ اے اللہ ہم ایسے حکمرانوں سے آپ کی حفاظت چاہتے ہیں جو ہم پر ذرا برابر رحم نہ کریں. ولا تسلط علینا من لا يرحمنا, اے اللہ ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کریں. دعا سکھلائیں گے تو میرے دوست ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گنہگار کو گنہگار نہ کہیں, اگر اسے گناہوں میں دیکھیں تو توبہ کی تلقین کریں. اس اعتبار سے ہم سید اور سردار, یہ ہماری خدمت ہے قوم کے اعتبار سے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید ہیں, سردار. اسی لیے آپ صلی اللہ, جب کوئی صاحب عزت ہوتا ہے تو اس کی سرداری, اس کی حکومت, اس کا حکم تسلیم کیا جاتا ہے. حاکم کے حکم کے ماننے کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ صاحب عزت ہو. اب بچی ہوں کہ ایک معنی صاحب عز و جاہ, صاحب عز و جاہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بنایا کیونکہ آپ علیہ السلام کو حاکم وقت بنانا تھا, قاضی وقت بنانا تھا. آپ فیصلے فرمانے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر عزت و احترام نہ ہو تو پھر آپ کے فیصلے کیسے منظور کیے جاتے؟ آپ کے فیصلوں کو امت سے منظور کرانا تھا. اسی لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت بھی عطا فرمائی, وجاہت بھی عطا فرمائی, رب و دبدبہ بھی عطا فرمایا, حکومت بھی عطا فرمائی, آپ کو حاکم بھی بنایا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک وجیہ ملک ہے. ہمارے لیے کیا حکم ہے میں نے یہ بھی نقل کر دیا, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا حکم ہے وہ بھی نقل کر دیا. ان ناموں کی وجہ تسمیہ, یہ نام کیوں رکھا گیا؟ وجیہ, صاحب عزت وجیہ کو کہتے ہیں, صاحب عز و جاہ کو وجیہ کہتے ہیں. آپ علیہ السلام کو وجیہ کہا جا رہا ہے تو آپ صاحب عز و جاہ کیوں بنائے گئے؟ اس لیے کہ آپ کے فیصلوں کو منظور کرایا جا سکے, آپ کو حاکم بنایا گیا اور آپ کو وہ حکومت دی گئی کہ وہ حکومت انسانی اجسام پر نہیں انسانی قلوب پر ہوگی. وہ ایسی حکومت جہاں انسان اپنے دل سے مانے کیسے مانے گا؟ اس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ وہ ایس اگر صاحب ایمان ہوگا تو ایسے مانے گا کہ دل میں ذرہ برابر بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بارے میں کبھی نہیں ہوگی. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اور سر تسلیم خم کر دے گا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر. میرے دوستو ہمیں اس مزاج پر ابھی آنے کی ضرورت ہے, ہم اس مزاج سے کافی دور ہیں. اس مزاج پہ آنے کے لیے ہمیں عزت و مرتبہ چاہیے, اور عزت و مرتبہ سرداری کے لیے موزونیت رکھتا ہے, زیبائی رکھتا ہے. اور اگر وہ چاہیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی انفرادی و اجتماعی حیثیت کو درست کریں. انفرادی حیثیت توبہ کی تلقین کرتی ہے, اجتماعی حیثیت میں قرآن مقدس کو ماننے کا ہمیں حکم ملتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تین ساتھیوں کی طرف سے دعاؤں کی گزارش کی گئی ہے. ایک سلام ہے, نام لینا مناسب نہیں ہے, ناجائز مقدمات کو مطلع ہیں. ان کے رہائی کے اسباب کے لیے دعا کی درخواست کی گئی. ایک چھوٹا سا بچہ مستقل امیر ہے, صحت یابی کی دعا کی گزارش کی گئی ہے. خاتون اپنے شوہر کی وجہ سے نالا ہیں, ان کے حق میں ہدایت کی دعا کی درخواست کی گئی ہے. سید عمر صاحب کے صحت کے لیے دعا کی گزارش کی گئی, جنہوں نے جن مقاصد کے تحت دعا کی گزارش کی ہے اللہ ان کے مقاصد کو پورا فرمائے. حضرت محمود تھوڑی دیر ذکر ہوگا پھر دعا ہوگی. درود شریف پڑھیں, توجہ رکھیں کہ ماں صفت اللہ کو دل سے نکال رہا ہوں. اللہ کے خالق و مالک ہونے کا شعور دل میں بٹھا رہا ہوں.
لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ,
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على حبيبك سيدنا محمد.
وعلى آل حبيبك سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على خليلك سيدنا إبراهيم وعلى آل خليلك سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله حاضرنا، الله ناظرنا، الله شاهدنا، الله معنا. اللهم نبذل قلوبنا بنور معرفتك وحرق قلوبنا بنار عشقك أبدا أبدا يا الله.
الله فاعل حقيقي، يقين أبن دل میں جٹھا رہا اس استهزاء کے ساتھ.
Illallah, 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 illallah,
ذکر تیرا کر کر کے الہی دور کروں میں دل کی سیاہی چھوڑ کے حب مالی بجانی اب تو کروں میں فقر میں شاہی شام و سحر ہے شغل مناہی میرے گناہ لامتناہی شام و سحر ہے شغل مناہی میرے گناہ لامتناہی کس سے کہوں میں اپنی تباہی تو ہی میری کر پشت پناہی شبن میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل
تیرا تصور دل کا اجالا نطفہ نے میرے چوم لیے لب نام تیرا جب منہ سے نکالا شغل میرا بسر تو الہی شام سحر ہو اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ
اللہ
لك الحمد ولك الشكر يا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے گناہوں کو در بدر فرما دیجیے سیئات کو حسنات سے بدل فرما دیجیے رحم کا معاملہ فرمائیے عافیت کا معاملہ فرمائیے کرم کا معاملہ فرمائیے بڑے گنہ کار فرمایا کون معاف کرے اللہ اگر آپ نے گرفتار دیا ہمیں کون پناہ دے گا اللہ تیرے سوا کون ہمارا ہے اللہ تو ہی اللہ معاف کر دے رات پہ کیے گناہ معاف کر دن میں کیے گناہ معاف کر اکیلے کیے گناہ معاف مل کے کی گناہ معاف کر انفرادی نصیحت کے گناہ معاف کر اجتماعی غلطیوں کو معاف فرما ہمارے چھوٹوں کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے بھائیوں کے گناہوں کو معاف ہماری بہنوں کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے بڑوں کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے والدین کے لغزشوں سے سر پہ نظر فرما ہمارے اقابر علماء مشائخ اللہ ذمہ داروں سے ہمیں لغزشوں سے سر پہ نظر فرما اللہ ہم پر رحم فرما اللہ ہم پر جابر و ظالم حکمرانوں کو مسلط نہ فرما اللہ ہم پر ظالم و جابر حکمرانوں کو مسلط نہ فرما اللہ ہم ویسے بکھرے ہیں اللہ ٹوٹ گئے ہیں اللہ مصیبتوں کے گرفتار ہیں اللہ آزمائشوں میں گرے مولا ہمیں معاف فرما دیجیے ہمارے حال پر رحم فرمائیے اللہ ہم آزمائشوں میں پورے نہیں اتر پاتے اللہ ہم بہت کمزور ہیں اللہ جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں ایمانی اعتبار سے بھی ہم بہت کمزور ہیں مولا ہم امتحان نہیں دے سکتے مولا ہم آزمائشوں میں پورے نہیں اتر سکتے اللہ یہ مصیبتیں ہٹا دیجیے اللہ جو جو جس مصیبت میں ہے سب کی سب مصیبتیں دور فرمائیے اللہ جو جو جس مشکل میں ہے سب کی سب مشکلیں اٹھا دیجیے اللہ جو مسرور ہیں ان کے سحر کو توڑ دیجیے اللہ سحر کی وجہ سے اللہ آسیب کی وجہ سے مسلمان مرد و عورت اغیار کی بارگاہوں میں پہنچ رہے اے اللہ مناظر کے گھنٹے بجا رہے ہیں اے اللہ دردر کے بھکاری بن گئے ہیں غیر اللہ کو اپنا مستعان سمجھ رہے ہیں اے اللہ غیروں کو اپنی عورتیں بتا رہے ہیں اے اللہ کہاں کہاں مسلمان جا رہے ہیں
बोला ये बीमारियां हैं आप इन्हें निकाल दीजिए, अल्लाह जो मसरूर है उनके शहर को तोड़ दीजिए, अल्लाह जो आसिफ का शिकार है अल्लाह के आसिफ को दूर फरमा दीजिए, अल्लाह जो रूहानी बीमारियों का शिकार है सबकी रूहानी बीमारियां दूर फरमा दीजिए, अल्लाह जो जिस्मानी आवारिस है सबके जिस्मानी आवारिस दूर फरमा दीजिए, अल्लाह किस किस का नाम ले, हमारी बहनें बीमार हैं, हमारे भाई बीमार हैं, हमारी बच्चियां बच्चे बीमार हैं, अल्लाह हमारी बीवियां बीमार हैं, हमारी माएं बीमार हैं, हमारे बाप बीमार हैं, अल्लाह हम किस किस का नाम लें, मौला आप ही शाफी है मुतलक हैं, अल्लाह आप शिफा देने पे खादिर हैं, अल्लाह सबको शिफा नसीब फरमा दीजिए, हर जिस्मानी बीमारी को दूर फरमा दीजिए, सेहत नसीब फरमाई, आफियत अता फरमाई, अल्लाह जो मखरूज हैं कर्जों की अदायगी की सूरत पैदा फरमा दीजिए, अल्लाह बहुत से मुसलमान हैं सूद के कर्जों की लानतों में गिरफ्तार हैं, मौला आप ही गनी हैं, अल्लाह हम तो फकीर हैं, अल्लाह कोई सूद लेके खर्च देता है, अल्लाह कोई बगैर सूद के दे देता है, मगर ऐसे बहुत खाल खाल हैं, मौला आप हमारे फकीरों को गनी बना दीजिए, अल्लाह हमारे गनियों को सखी बना दीजिए, हमारे सखियों को मुत्तकी बना दीजिए, अल्लाह हम सबको इखलास के पाकीज़ा जज्बात नसीब फरमाई, अल्लाह हमारी रोजी रोटी में बरकत नसीब फरमाई, अल्लाह जो बेनिकाह हैं उनकी शादियों के असबाब मुहैया फरमा दीजिए, अल्लाह जो बच्चे बेनिकाह हैं अल्लाह उनके जोड़े को आपने बनाए हैं, अल्लाह जो बच्चियां बेनिकाह हैं उनके जोड़े भी आपने बनाए हैं, मौला मिला दीजिए, मोहब्बत करने वाले जोड़े बना दीजिए, अल्लाह मियां बीवी के इख्तलाफात दूर फरमा दीजिए, अल्लाह भाई भाई के इख्तलाफात को दूर फरमा दीजिए, माँ बाप और औलाद के दरमियानी नफरतों की दीवार फाड़ दीजिए, अल्लाह जो बच्चे माँ बाप के नाफरमान हैं उन्हें फर्मबरदार बना दीजिए, माँ बाप की आंखों की ठंडक बना दीजिए, माँ बाप के दिल का चैन बना दीजिए, अल्लाह उनके सीने की ठंडक बनाइए, उनके दस्त बाजू बनने की सआदत नसीब फरमाइए, माँ बाप की हिम्मत को सआदत समझने की तौफीक अता फरमाइए, अल्लाह माँ बाप की हिम्मत से हमें महरूम न फरमाइए, अल्लाह जिनके माँ बाप गुजर गए हैं मौला उनकी बख्शिश फरमा दीजिए, अल्लाह करबट करबट उन्हें राहत नसीब फरमा, अल्लाह हमारे उलमा में जो गुजर गए उनकी बख्शिश फरमा, उन्हें हम सब की तरफ से अजर जजील नसीब फरमा, उनकी मेहनतों को कबूल फरमा, अल्लाह उन्हें मरातिब अलिया नसीब फरमा, अल्लाह हमारे मशायख में गुजर गए सबकी बख्शिश फरमा, अल्लाह हमें उम्मीद है आपने सबको माफ फरमाया होगा, मौला हम सब की तरफ से उन्हें जज़ाए खैर अता फरमा, अल्लाह उन्हें मरातिब उलिया नसीब फरमा, अल्लाह उनके दराजात को बुलंद फरमा, अल्लाह हमारे उलमा व मशायख जो मौजूद हैं उन्हें सेहत नसीब फरमा, अल्लाह आफियत के साथ उनकी उम्रों में बरकत नसीब फरमा, अल्लाह उनका साया आफियत के साथ तादेर हम पर कायम फरमा, अल्लाह जो महबूस हैं उनकी हब्स से रिहाई की सूरतें पैदा फरमा, अल्लाह जो जेलों में बंद हैं उन्हें रिहाई नसीब फरमा, अल्लाह जो बेजा मुकदमात में गिरफ्तार हैं मौला उनको बाइज्जत रिहाई नसीब फरमा, अल्लाह बाइज्जत खलासी अता फरमा, अल्लाह इन मुकदमात से बरी फरमा, अल्लाह हमारे उलमा को आज़ादी नसीब फरमा, अल्लाह हक गोई की सआदत नसीब फरमा, अल्लाह हक गोई की कुव्वत व ताकत नसीब फरमा, इहकाक हक की सलाहियत नसीब फरमा, दीन पर चलना आसान फरमा, हम सबको नमाजी बना दे, रोजेदार बना दे, ज़कातों के निकालने वाला बना दे, अपने पाक घर की ज़ियारत नसीब फरमा, अपने महबूब के रोजे की हाजिरी की सआदत नसीब फरमा, अल्लाह हम सब की बख्शिश का फैसला फरमा, अल्लाह जो दीनी मुज़ाकरा हुआ उसे शर्फ़े क़बूलियत अता फरमा, अल्लाह जो खैर था वो आपकी फ़ज़्ल व अता है, अल्लाह जो शर था वो मेरे नफ्स की तरफ से है, अल्लाह इन सब में खैर को पैदा फरमा, कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमा, अल्लाह हम सबको दारैन की आफियत नसीब फरमा, अल्लाह आफियत दारैन मुकद्दर फरमा, रहमत दारैन मुकद्दर फरमा, अल्लाह हमारे इस मुज़ाकरे को कबूल फरमा, इसका सवाब जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया की अरवाह मुकद्दसा को, तमाम सहाबा और औलिया को,
بالخصوص قادر يجشتي سلسلة بزرقون في سلسلة نصيب فرما إلا بالعموم اسكي أنوارات وبركات وهذه كرانو من أخي فرما إلا هم أننا نهي عطا إلا بيت مجموعة كدلون كي حالت انتو خوب جانتا ہے إلا بڑھے بھی تریادی ہیں نوجوان بھی ہاتھ پھیلائے ہیں معصوم بچے بھی ننے ہاتھ پھیلائے ہیں إلا عورتیں بھی ہیں سنتناسب کے اعتبار سے اپنا ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں ولا ہم نے اپنی فقیرانہ حیثیت میں جولیاں پھیلائی ہیں تو علیم بذات الصدور ہے کس کے دل میں کیا چھپا ہے تو خوب جانتا ہے ولا سب کی سب جائے حاجتیں پوری فرما دے اللہ ہماری دعائیں اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما دے وصلی وسلم مبارک علی حبیبک سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین